یعنی یہ کہ وہ ذوق و شوق اتنا تھا, اللہ تعالیٰ نے معین کر دیا تھا کہ ہمارا وہ بندہ تمہیں وہاں ملے گا, لہذا وہ بلا تکان چلے جا رہے ہیں. بیچارے حضرت موسیٰ ضرور تو تھک گئے ہوں گے, انہوں نے کہا ہوگا کہ ذرا آرام فرما لیجیے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ یہ ہے کہ جسمانی طور پر بھی بہت قوی تھے, اور پھر ان کا مزاج بھی جلالی تھا, وہ شکرے سے بھی چمک رہا ہے, چاہے مجھے سال ہا سال قرن ہا قرن چلنا پڑے, لیکن یہ کہ میں رکوں گا نہیں, میں پہنچوں گا. فلما بلغا مجمع بینہما, جب وہ پہنچ گئے دونوں ان دریاؤں کے سنگم پر, نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا, تو وہ بھول گئے اپنی مچھلی کو. یہ علامت تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی کہ اپنے ناشتے کے لیے مچھلی بھون کر رکھ لینا اپنے ساتھ, ایک مقام پر جا کر وہ مچھلی گم ہو جائے گی, بس وہ جگہ ہوگی وہاں ہمارا بندہ تمہیں ملے گا. وہ بھول گئے اس مچھلی کو, فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا, اور وہ مچھلی زندہ ہو کر اور ایک سرنگ بنا کر دریا میں چلی گئی, اتر گئی. فلما جا لگا, جب وہ دونوں اس سے آگے بڑھے, قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا, انہوں نے کہا اپنے اس جوان سے, لاؤ بھائی وہ ناشتہ لاؤ ہمارا, ہمیں اس سفر سے تکان لاحق ہو گئی, اتنا بڑا نقطہ ہے کہ اصل میں کیونکہ وہ اصل مقام موعود سے تجاوز کر گئے تھے, اب تکان ہوئی ہے, ورنہ یہ کہ جب تک اس منزل مقصود تک پہنچے نہیں تھے تکان کا تو احساس نہیں کیا. قال رأيت إذ ذهبنا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت, تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے دیکھا کہ میں ہم جب اس چٹان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے تو میں اس مچھلی کی نگہداشت کرنا بھول گیا. وما انسانیہ الا الشیطان والاذکرہ, یہ مجازی نسبت ہے شیطان کی طرف, اور مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے کہ میں اسے یاد رکھوں. فاتخذ سبیلہ فی البحر, اور وہ تو اس نے راستہ بنا لیا سمندر میں. عجبا, بہت ہی یہ ایک عجیب بات ہے کہ جو ہوئی تھی. قال ذلك ما كنا نبغ, حضرت موسیٰ نے فرمایا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی, تم نے بتایا کہ نہیں, اور تبھی تو یہ تکان تاری ہوئی ہے کہ اصل تو مکان کا بہت پیچھے چھوڑا ہے. فرقبا علی آثارهما قصصا, پھر وہ پلٹے اپنے نقوش سے پاس کا کی پیروی کرتے ہوئے جس راستے سے گئے تھے, جسے آپ اپنے محاورے میں کہتے ہیں الٹے پاؤں, وہ پھر لوٹے. فوجدا عبدا من عبادنا, تو پایا ان دونوں نے وہاں ایک بندے کو ہمارے خاص بندوں میں تھے. یہ ہے بس جو قرآن مجید نے ان کو ڈیفائن کیا ہے, کوئی نام نہیں, نہ یہ کہ وہ انسان ہے یا فرشتے ہیں. واللہ اعلم. آتینا ہو رحمت من عندنا, ہم نے اسے عطا کی تھی رحمت خاص اپنے پاس سے. وعلمناہ من لدنا علما, اور ہم نے اسے سکھایا تھا خاص اپنے پاس سے علم. یہیں سے یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے علم لدن. ایک علم تو وہ ہے کہ جو باقاعدہ تحصیل کر کے انسان حاصل کرتا ہے, علی باقا پڑھتا ہے, پھر کتابیں پڑھتا ہے, پھر کاپیاں پڑھتا ہے, پھر فلاں پڑھتا ہے, وہ تدریجن ہوتے ہوتے پہنچتا ہے کہ ہاں آپ فارغ التحصیل ہو گئے, اور پھر بھی اصل میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد بھی حقیقت میں علم کا دروازہ کھلتا ہے, یعنی انسان میں صلاحیت ہو جاتی ہے کہ اب وہ علوم کی تحصیل کرے انڈیپینڈنٹلی, اب اس کے اندر اپنی تحصیل و تفتیش کی صلاحیت پیدا ہو گئی. ایک علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ بغیر کسی محنت کے, بغیر کسی مشقت کے, بغیر اس کے کسی کے سامنے زانو تلمس طے کیا گیا ہو, اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا, اس کو علم لدنی کہتے ہیں. خاص اللہ تعالیٰ کے پاس سے علم کسی کو عطا ہو جائے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ویسے امی ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی گہری بصیرت دی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے. کہیں قال له موسى, کہا ان سے موسى علیہ حد اتبعوا قال تعلمني مما علمت رشدا, کہ آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں کچھ عرصے, اس شرط پر کہ آپ مجھے بھی سکھائیں اس علم میں سے اور اس ہدایت اور رشد میں سے کہ جو آپ کو اللہ نے خاص طور پر عطا کیا. قال انک لن تستطیع معی صبرا, انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. وکیف تصبر علی ما لم تحط به قدرا, کیسے صبر کر سکیں گے آپ اس چیز پر کہ جس کا علم آپ کو حاصل نہیں, یعنی چونکہ وہ ظاہری شکل تو ہو سکتی ہے کہ آپ کے نزدیک بڑی قابل اعتراض میں جو کام میں کروں, لیکن یہ کہ اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ آپ پر منتقل نہیں ہوگی, تو آپ جو ہے اعتراض کریں گے, تنقید کریں گے, لہذا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. قال ستجدنی ان شاء اللہ قادرا ولا اعصی لك امرا, حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ان شاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا جو آپ فرمائیں گے. اب یہاں سے پھر صوفیہ نے نکالا ہے کہ طالب کے لیے اپنے مرشد کے سامنے یہ طرز عمل اختیار کرنا ضروری ہے کہ وہ اس کا حکم مانے, اس کے حکم فرما برداری کرے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اسلام میں یہ سلوک جو ہے وہ شریعت کے دائرے سے باہر نہیں ہوگا. وہ جو ہے تو مبالغہ ہے کہ میں سجادہ رنگی کن غلط تیرے بغاں گویا, یہ غلط بات ہے. شریعت کے حدود سے تجاوز ہے تو نہیں مانا جائے گا, لا سمع ولا طاعۃ. لیکن اس کے اندر اندر اب آپ نے جس کے حوالے اپنے آپ کو کیا ہے تو اس کا کہنا مانی بلا عافی لگا ہمارا اعلیٰ سید تباہ کرنی فلا تسلی السعید حقہ ان کے سڑک کرنی ہو ذکر. اس بزرگ نے فرمایا کہ پھر اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, پیروی کرنا چاہتے ہیں میری, تو ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ مجھ سے مت سوال کیجئے کسی بھی چیز کے بارے میں جب تک کہ میں خود اس کے بارے میں کوئی بات آپ کو بتاؤں. جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اردو میں محاورہ یوں بنے گا, جب تک کہ میں خود آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں. عربی میں حتیٰ کے اندر یہ لفظ جو ہے یہ مجمل ہوتا ہے, علیحدہ سے اس کو نمایاں نہیں کیا جاتا. قال فی تباتنی فلا تسألنی عن شیء حتیٰ احدث لک منہ ذکرا فانطلقا. اب وہ دونوں چلے, حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ فرقها. جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے اس کا ایک تختہ توڑ دیا. خرق کہتے ہیں پھاڑ دینا, خرق عادت, موجرہ خرق عادت, یعنی جو روٹین فزیکل لاز ہیں ان کو توڑ کر کے چیز ظاہر ہو رہی ہے, تو یہ خرق عادت ہے. خرق کہتے ہیں پھاڑ دینا, تو انہوں نے اس کو پھاڑ دیا, کوئی تختہ جو ہے اس کشتی کا وہ پھاڑ دیا. پہلا فرق کہا لتہر کہا لقجے کا سید عمرا. اب حضرت موسیٰ کا تو مزاج جلالی کیسے چپ کر سکتے تھے. انہوں نے فوراً جو ہے ٹوکا کہ کیا آپ نے اس کشتی کا یہ تختہ اکھاڑ دیا, آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے کشتی میں جو سوار ہیں ان سب کو غرق کرے. لقد جئت سیئا عمرا, یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. انہوں نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری اخرا. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ مت مواخذہ کیجئے مجھ سے بھول پر, جو میں بھول گیا, مجھے یاد نہیں رہا وہ اپنا عہد اور وعدہ, اور میرے معاملے میں زیادہ دباؤ نہ ڈالیے, زیادہ سختی نہ کیجئے مجھ پر. ایک اپیل بھی ہے اور ایک اپنے قصور کا اعتراف بھی ہے. پن کرا پا تو دونوں چل پڑے. حتیٰ آئے گا لکیا غلامن کا پتہ نہ, یہاں تک کہ ایک بچے سے یا نوجوان سے ملاقات ہوئی تو اس شخص نے اسے قتل کر دیا. پالا قتل تفسن رسیتم بغیر نفسن لقد جئت سیئا عمرا. حضرت موسیٰ نے پھر وہی بات فرمائی کہ آپ نے کیا کیا, ایک بے گناہ جان کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو آپ نے قتل کر دیا, یہ تو آپ نے بہت غلط حرکت کی, بہت ہی غلط کام کیا. قال الم اقل لک لن تستطیع انک لن تستطیع معی صبرا. انہوں نے پھر وہی بات دہرائی, کیا میں نے کہہ بھی دیا تھا تم سے پہلے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. قال ان سال تو کام سے ان بعدہ فلا تصاحبنی. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اگر میں اب اس کے بعد آپ سے کوئی سوال کروں فلا تصاحبنی, پھر مجھے آپ اپنے پاس نہ رکھیے. قد بلغت من لدنی عذرا, یقیناً آپ پہنچ گئے ہیں میری جانب سے عذر کو, یعنی آپ کی حجت مجھ پر اب قائم ہو چکی, میں مزید اب آپ سے رعایت طلب کرنے کا حقدار نہیں ہوں. بن طلب آ وہ پھر چلے. حتا یا اہل قیت مستقاما اہلہا, یہاں تک کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان سے کھانا طلب کیا. فاباؤ ان یبیتوہما, تو ان لوگوں نے انکار کیا ان کی ضیافت کرنے سے, انہیں کھانے کو کچھ نہ دیا. فوجدا فیہا جدارن یرید ان ینقض, ان دونوں نے پایا اس بستی میں ایک دیوار کو کہ وہ گرا چاہتی تھی. ٹیڑھی ہو گئی ہوگی, بہت سی دیواریں ایسی ہوتی ہیں خاص طور پر اینٹ وغیرہ کی بنی ہوئی تو وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے, تو وہ گرا چاہتی تھی. فاقامہ, تو اس شخص نے, اس مرد نیک نے, اس مرد درویش نے اس کو سیدھا کر دیا. قال لوشیت لتخذت علیہ اجرا. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ چاہتے تو اسے اجرت لے سکتے تھے, ان بدبختوں نے تو ہمیں کھانا دینے کھلایا, اور ہم مسافروں کی مہمان نوازی بھی انہوں نے نہیں کرنی چاہیے, اور آپ نے بغیر کسی مزدوری کے ان کا یہ کام کر لیا, دیوار جو گر رہی تھی اس کو سیدھا کر دیا. قال ھذا صراط بینی و بینک, انہوں نے فرمایا کہ بس یہ جدائی ہے میرے اور تمہارے ماں بہن. حضرت موسیٰ خود ہی کہہ چکے تھے کیا بغیر میں چپ نہ رہ سکوں, تو پھر آپ کو حق حاصل ہوگا کہ آپ مجھے اپنی صحبت میں نہ رکھو. قال ھذا صراط بینی و بینک سأنبئک بتعویل ما لم تستطع علیہ صبرا, میں قریب تمہیں بتا دیتا ہوں, لو میں بتا دیتا ہوں تمہیں تعویل یعنی نتیجہ یا راز یا حقیقت اس بات کی جس کو تم نہیں سمجھ پائے اور جس پر تم صبر نہ کر سکے. یہ ہے اصل حصہ اس قصے کا. امت سکینت و فکانت نے مساکین یا منون سنبا, جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے تو وہ کچھ مزدوروں کی تھی, مساکین کی کشتی تھی جو محنت مزدوری کرتے ہیں سمندر میں. فارت و عجائی بہا, میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں. وکانا برا اہم کل لطف من کل یا کل سفینت رقبہ, اس لیے کہ ان کے آگے ایک بادشاہ ہے کہ جو ہر کشتی کو غصب کر رہا ہے. جو کشتی اسے ٹھیک ملتی ہے صحیح نظر آتی ہے اس کے اوپر وہ زبردستی قبضہ کر لیتا ہے. اب آپ سمجھیے کہ ایک بار کشتی کو وہ چھوڑ دے گا تو یہ کشتی بچ جائے گی ان مزدوروں کے لیے. اگر یہ صحیح تعلیم ہوتی تو وہ چھوڑتا نہ. لہذا ایک کشتے کے ٹوٹنے سے اگر پوری کشتی بچ رہی ہے تو یہ نفے کا سودا ہے کہ نقصان کا سودا ہے. ظاہر احوال تو یہ ان مزدوروں کے اعتبار سے آپ سوچئے, اس وقت انہوں نے سوچا ہوگا ہم پر تو بڑا ستم ہوا, بڑا ظلم ہوا, ایک ہی کشتی تھی اسی پہ ہم یہ محنت کرتے تھے, آج وہ بھی ٹوٹ گئی. لیکن انہیں کیا پتا کہ اس کشتی کا یہ ٹوٹ جانا ان کے حق میں خیر ہے, کہ اگر یہ بالکل صحیح و سالم ہوتی تو اس بادشاہ نے اس کے اوپر قبضہ کر لینا تھا, اور چونکہ اس میں عیب ہے لہذا یہ کشتی بچ گئی. ذرا سی محنت کریں گے اس کی مرمت کر لیں گے, یہ تھوڑی سی مشقت سے کشتی کا بچ جانا ان کے حق میں خیر ہے شر نہیں. اب آگے چلیے, محمد غلام و فکان ابواہ مومنین فحسینا یذقہما طغیانا و کفرا, اور رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین ہیں نیک مومن صالح. ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ وہ لڑکا ان دونوں پر دباؤ ڈالے گا, انہیں ستائے گا سرکشی سے اور کفر سے. اب یہاں وہ بات آ جاتی ہے جو کل ہم نے ثاقلہ کے ذہن میں پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ کا جو نظام چل رہا ہے, اب اس سے جو بھی کسی کے ہاں اولاد ہو رہی ہے, اس اولاد کے جو جینز چلے آ رہے ہیں وہ کہاں سے ہو کر کس کا اثر اس میں پہنچ گیا ہے, کسی پر دادا کا کہ سگر دادا کا, یہ نظام جو ہے وہ اس کے تحت آ گیا وہ بچہ وجود میں. لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ یہ بچہ جو ہے سرکش ہو کر اٹھے گا, اس میں کبیانی اور کفر کے جراثیم موجود ہیں, اس کے جینز جو ہے ان میں وہ حباست موجود ہے. اب یہ بچہ جوان ہو جائے گا تو ان والدین کے لیے سوہان روح بن جائے, اس کا جوان ہو جانا ان کے حق میں رحمت نہیں زحمت بن جائے. اس لیے فارغ نہ عزب دینا ہوا رب ہوا خیر امین ہو زکات ہوا اقرب رحما, تو ہم نے ارادہ کیا کہ بدل دے ان کے لیے ان کا رب اس سے بہت بہتر پاکیزگی میں اور جو خفت میں نزدیک تر ہو, ایسی اولاد اللہ عطا فرمائے تاکہ بحاتے میں جا کر وہ جو ہے سرکشی جو ہے اولاد کی وہ ان کے لیے سوہانے روح نہ بن جائے. اب یہاں بھی آپ سوچیے کہ ان والدین پر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا ہوگا غم کا, کہ ہمارا ایک بچہ تھا وہ ہمارے لیے سہارا بنتا, وہ ہماری کمائی تھا, ہو سکتا ہے کہ اکلوتا بیٹا ہو, لیکن انہیں پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو لے کر در حقیقت ایک بہتر بچہ انہیں دینا چاہ رہا ہے کہ جس کے اندر ان کے لیے خیر ہو بھلائی. اب یہ ہے وہ چیزیں کہ جو ظاہری واقعات جو ہیں وہ کچھ اور ہیں, اور ان کے پیچھے جو مسیحت عز بھی آ رہی ہے وہ کچھ اور ہے. مجھے شعر یاد آ رہے ہیں, یہ بڑی پرانی بات ہے, سنترے پر کی. اس زمانے میں وہ لاہور میں پنجاب میں چلی تھی موومنٹ ختم نبوت کی تحریک, اور اس میں مولانا مودودی بھی جیل میں رہے تھے اور ان کو پھانسی کا بھی سزا ہوئی تھی. اس زمانے میں بسے حکم مطلب یہ کہ ہوئی نہیں تھی پھانسی, لیکن بہرحال سعودی عدالت نے ایک مرتبہ سزا سنائی تو تھی. اس زمانے میں رئیس امرودی صاحب کا افتتاح چھپا تھا, وہ بہت پیارا تھا. وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے, بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے, ابھی ہے کچھ امتحان باقی, فلاکتوں کے نشان باقی, قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے. سیاہیوں سے حزین نہ ہونا, غموں سے اندوہ بھی نہ ہونا, انہیں کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا رہی ہے. کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ظاہر احوال کو دیکھ کر مایوس ہو رہا ہے, جبکہ در حقیقت انہیں کے پردے میں اللہ تعالیٰ کے طرف خیر آ رہا ہے. وامل کے داروں پر کالا نے غلامین یتیمین فی المدینہ, اور جہاں تک اس دیوار کا معاملہ ہے تو وہ دو یتیم لڑکوں کی ہے ملکیت ہے جو مدینے میں ہے اس شہر میں ہے. وکالا کہتا ہوں کنگ الحما, اور اس دیوار کی جڑ میں ایک دفینہ ہے ان کے لیے. وکالا ابو ہما صالحا, ان کا باپ بہت نیک تھا, اس نیک باپ نے اپنے کچھ نیک کمائی میں سے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو رہا تھا, اس نے کچھ حکمال ان کے لیے دفن کر دیا تھا. اب اگر یہ دیوار گر جاتی تو اس وقت وہ دفینہ برآمد ہو جاتا, اور ابھی وہ بچے چھوٹے ہیں وہ تو قبضہ کر لیتے لوگ, ان یتیموں کا حق ان تک نہ پہنچ سکتا. اس لیے فرمایا فاراد رب کا یب لوگا اشد نہ ہوگا, تو فیصلہ کیا تیرے رب نے کہ وہ دونوں اپنی پوری پختگی کو پہنچ جائیں, اپنی جوانی کو پہنچ جائیں. تو یہ فخر جات نہ ہوگا, اور وہ نکال لے اپنا دفینہ رحمت ربک, یہ تیرے رب کی رحمت سے ہوا جو کچھ ہوا. یہ وما فالت ہوں ان امری, یہ میں نے اپنے ارادے سے نہیں کیا ہے, یہ تو در حقیقت حکم خداوندی. ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا, یہ ہے راز یا یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جس پر کہ تم صبر نہیں کر پائے. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں اشکالات بہت ہیں, سوالات بہت ہیں, یہ کون صاحب تھے، انسان تھے، فرشتے تھے، یا کسی انسان کے لیے کسی وقت یہ ممکن ہے کہ وہ خلاف شرع کوئی عمل کرے؟ اس لیے کہ اگر کوئی بے گناہ انسان ہے اسے قتل کر دینا تو خود خلاف شرع ہے. یہ ویسے اپنی جگہ ہے. اہل تصوف نے اسی سے استدلال کر کے دو قسم کے بزرگوں کو علیحدہ علیحدہ معین کیا ہے کہ ایک اصحاب ہدایت ہوتے ہیں، ایک اصحاب خدمت ہوتے ہیں. اصحاب ہدایت تو وہ ہے مرشد کہ جو لوگوں کی ہدایت پر قبر بستہ ہے اور ارشاد اور تعلیم اور ان کی تربیت اور تزکیے میں لگے ہوئے ہیں، یہ کھلم کھلا ہوتا ہے کام. اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہوتے ہیں لوگوں کی تکلیفوں کو رفع کرنے کا. اب یہ چیز جو ہے اس کے لیے انہوں نے یہاں سے دلیل تو نکال لی اور کسی نہ کسی درجے میں انہیں دلیل یہاں سے لینے کا کچھ حق حاصل ہے. لیکن یہ کہ اس کے لیے مزید جو اس کے اوپر پورا لمبا چوڑا ایک عمارت تعمیر کرنی گئی ہے، اس کے لیے مجھے کم سے کم کوئی سند نہیں ملی. اور شریعت کی اور قرآن کی جو تعلیم ہے وہ یہی نظر آتی ہے کہ ان چیزوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لینی چاہیے. باقی یہ کہ ہمارا کام کیا ہے، شریعت ہمارے سامنے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اور اس واقعے سے صرف یہ چیز ہمیں اخذ کرنی ہے کہ بسا اوقات انسان حالات و واقعات کے ظاہر کو دیکھ کر یا پھولے نہیں سماتا یا مایوس ہو جاتا ہے. حالانکہ اسے ہمیشہ یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کچھ معلوم نہیں کہ اس کے پردے میں کیا چلا آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ سر کے پردے میں خیر آ رہا ہو اور خیر کے پردے میں کوئی برائی آ رہی ہے. پھر یہ بھی کہ بسا اوقات انسان اپنے حالات کو دیکھ کر جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، اسے پتا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے سے اس کا کام بنوا دے گا. اب ان دو بچوں کی دیوار کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے سیدھا کروا دیا. تو یہ ایک پوری حکومت ہے اللہ کی، اس کی سول سروس ہے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے، یا ایک رائے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چونکہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح کو بھی انتقال کے بعد فرشتوں کے طبقے اسفل میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنقید کرتے ہیں. اللہ عالم. بہرحال یہ اپنی جگہ پر وہ چیز ہے یا نہیں ہے اس سے قطع نظر، وہ تو علمی مسائل ہے. ہمارے لیے جو چیز سمجھنے کی ہے وہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ ہے کہ ہم حالات کے ظاہر سے متاثر نہ ہو، بلکہ اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ ہو سکتا ہے کہ حقیقت جو ہے اس کے بالکل برعکس ہو کے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. ہمیں تو اپنے آپ کو اللہ کے دامن سے وابستہ رکھنا ہے. وہ یہ سلون کام دل کرنے اور یہ پوچھتے ہیں آپ کے دل کرنے کے بارے میں. اب ان کے بارے میں ذرا وضاحت کر دوں، یہ دل کرنے کون ہے جن کا اس تفصیل سے قرآن میں ذکر آیا ہے؟ یہ تو میں آپ کو بتا چکا، سوال کیا گیا تھا یہ یہود کے سکھلانے پر. قریش مکہ نے سوال کیا تھا دل کرنے کون سے یہ بتائیے اگر آپ نبی. اسی کے جواب میں یہ نازل ہو رہا ہے کہ یہ سلون کام دل کرنے کل ساتو والے تم نہیں ہو ذکر. یہ پوچھتے ہیں آپ سے دل کرنے کے بارے میں، نبی اسے کہہ دیجیے کہ میں تمہیں ان کا ذکر، اس کا تذکرہ ابھی سنائے دیتا ہوں. اب یہ ذوالقرنین کون تھے؟ کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے تمام مفسرین اس میں بڑے پریشان رہے کہ تاریخ میں کون سی شخصیت ہو کہ جس پر ہم اطلاق کر سکے کہ یہ ذوالقرنین تھے. یہ تو معلوم ہوتا کہ بڑا زبردست شہنشاہ، بہت بڑا فاتح، لیکن اس کے ساتھ بہت خدا ترس، بہت نیک، یہ صفات نہیں ملتی تھی. فاتح ہونے کی حیثیت سے کوئی سکندر اعظم کی طرف جاتا تھا تو وہ تو اخلاق کردار کے اعتبار سے انتہائی پست انسان تھا، بہت کمینہ انسان. اس کے اوپر وہ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، وہ چسپا نہیں ہوتا. اسی طرح اٹیلا ہو، چنگیز ہو، کوئی بھی ہو، فاتح ہونے میں تو بڑے ہیں لیکن یہ کہ ان کے اخلاق و کردار کا وہ نقشہ نہیں ہے. لیکن حال ہی میں جو مزید تحقیقات ہوئی ہیں تو مولانا ابو الکلام آزاد جہاں تک میرے علم ہے سب سے پہلے انہوں نے اس کی تحقیق و تفتیش کی ہے، اور اب تقریباً سب لوگ ان کی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ اصل میں ایرانی شہنشاہ تھے کہ جہاں سے ایرانی شہنشاہیت کا آغاز ہوا ہے. ایران میں اس سے پہلے حکومتیں دو ہوتی تھی، دو ملک علیحدہ تھے، فارس یا فارس اے اور تے ایک ہی ہے، اور میڈیا یا مادہ، یہ دو مختلف تلفظ ہیں. تو یہ پہلے بادشاہ ہے جنہوں نے ان دونوں کو یکجا کر کے ایک بڑی عظیم سلطنت فارس کی بنیاد رکھی، اور یہ بہت نیک تھے. اور عام طور پر یہ خیال ہے کہ زرتشت جو ہے وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور زرتشت ہی کے زیر اثر یہ انہوں نے تربیت پائی تھی. یہ جلاوطنی کے عرصے میں رہے ہیں، کہیں پہلے کہیں کسی چھوٹی حکومت کے یہ شہزادے تھے جن پر کہ ان کے رشتے داروں نے قبضہ کر کے ان کو، وہ تو سمجھتے تھے کہ مار دیا ہے، لیکن یہ کہیں جان بچا کر چلے گئے تھے، جنگلوں میں رہے ہیں، اور پھر وہاں کہیں حضرت زرتشت تھے اگر وہ نبی ہے، اگر یہ خیال صحیح ہے، تو ان کے زیر اثر رہے، انہوں نے ان کی تربیت کی ہے. پھر یہ ابھر کر آئے اور انہوں نے پھر ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی. ان کا نام کیا ہے؟ خسرو بھی ہے، خسرو بھی ہے، سائرس بھی ہے. ذوالقرنین میں اس لیے کہا گیا ہے کہ چونکہ دو ملکوں کو، دو حکومتوں کو انہوں نے جوڑ کر ایک ملک بنایا تھا، تو اپنے تاج میں دو سینگ انہوں نے لگائے تھے، دو سینگوں والا مینا. یہ اصل میں بائبل کی کتابوں میں بھی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ذکر آتا ہے. یہود کی تاریخ سے ان کا تعلق یہ ہے کہ انہوں نے بیبیلونیا پر حملہ کیا, اسے فتح کیا, اور وہاں بیبیلونیا میں اس وقت یہودی تھے, وہ کیپٹیویٹی میں, حالت اسیری میں. تو انہوں نے پھر انہیں اجازت دی کہ جاؤ واپس, اور وہ گئے واپس. پھر انہوں نے اکثر انہوں, جیسا کہ میں کل بیان کر چکا ہوں, انہوں نے یروشلم کو دوبارہ آباد کیا ہے. یہ چھٹی صدی قبل مسیح کا واقعہ ہے. اچھا یہ بھی سن لیجئے کہ یہ جو اب بیچارے اس دنیا سے چلے گئے شہنشاہ ایران, شہنشاہ ایران نے آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی 10-15 سال قبل ایک بہت بڑا جشن منایا تھا. وہ جشن انہی کا تھا, انہی کے مقبرے کے پاس وہ ایک شہر آباد کیا گیا تھا خاص طور پر, اور وہ گویا کہ عظمت ایران کی جو عظمت پارینہ ہے اس کی ایک طرح سے تجدید ظاہر کیا تھا کہ جیسے اس وقت دنیا کی عظیم ترین مملکت ایران کی مملکت تھی, ایسے ہی اب میں آریہ مہر بنوں گا اور میں شہنشاہوں کا شہنشاہ بنوں گا. اور وہ 2500 سالہ برسی منائی سے ہوا. یہ وہ شخصیت ہے, یہ نیک تھے بہت کام ہے, جیسے کہ ترتیب آپ کی آ جائے گی. ان کی دو مفادی مہمیں تاریخ میں موجود ہیں, ایک تو سلطنت روما کا اور سلطنت ایران کا, یہ تو ٹکراؤ رہتا ہی تھا. تو انہوں نے رومیوں کو بڑی زبردست شکست دی تھی, اور ایک آئے کوچک سے انہیں نکال کر باہر کر دیا. ایک بہت بڑی فتح تو ان کی یہ تھی, چنانچہ پورا جو مغربی ایشیا ہے ان کے حکومت میں آ گیا. دوسری ان کی مشرقی جانب, اب ایک تو یہ ہے کہ بلخ بخارا کی طرف, اور ایک یہ کہ یہ جو ہمارا مکران ہے اس علاقے میں انہوں نے فوج کشی کی ہے اور اس کو بھی اپنی حکومت میں شامل کیا ہے. تیسری مہم کا ذکر تاریخ میں نہیں ہے, قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے, اور محسوس ہوتا ہے کہ وہ شمال کی طرف تھی, کہ جو مہرہ کیسپین ہے اور ادھر سے جو بلیک سی ہے مہرہ اسود, ان دونوں کے درمیان پہاڑی سلسلے. یہ پہاڑی سلسلہ ہے جو روس کو ملاتا ہے ایران کے ساتھ, یہ آرمینیا کا علاقہ اور نیچے یہ ایران کا علاقہ. تو ادھر سے کچھ وحشی قبائل آ کر حملے کیا کرتے تھے, ان کے حملوں کی روک تھام کے لیے انہوں نے وہاں کوئی سب تعمیر کی ہے. چنانچہ عجیب بات یہ کہ وہاں اب بھی وہ شہر موجود ہے, دربند اس کا نام, دربند دروازہ بند. لیکن یہ کہ اس دیوار کے بہرحال اب کوئی آثار موجود نہیں ہے, لیکن محسوس ہوتا ہے کہ وہ درا ہے, اور اس درے کے اندر ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ دیوار جو ہے وہ ایسی کھڑی کی گئی. واللہ اعلم. بس اب ان کا ذکر سنیے. یسل القین کل ساتو علیہ تم انہوں ذکر اللہ مکر اللہ علیہ, ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا فرمایا تھا, وہ آتے نہ بالکل سبب, اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان فراہم کیا تھا. سات با سبابا, تو اس نے ایک مہم کی تیاری کی, حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس, یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا سورج کے غروب ہونے کے مقام پر, وجدہا تغرب فی عین حمیۃ, تو اس نے پایا اسے غروب ہوتے ہوئے ایک گدلے قصبے میں. یہ بحیرہ ایجیئن کہلاتا ہے کہ جو ترکی کے مغربی ساحل کے ساتھ ہے, اور یہ واقعتا ایسا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے جزیرے ہیں بے شمار, اور وہ سمندر کی بجائے کوئی دلدلی علاقہ معلوم ہوتا ہے, اور سمندر کے ساحل پر کھڑے ہو کر جب انسان دیکھتا ہے تو صاف نظر آتا ہے جو کہ سمندر جو ہے سمندر کے اندر سورج غروب ہو گیا ہے, ڈوب گیا ہے. تو یہ جو بھی اس کی ظاہری شکل ہے اسی کو قرآن مجید یہاں پیش کر رہا ہے. وجد عندها قوما, اور پایا انہوں نے اس کے پاس ایک قوم کو, یعنی رومیوں پر جو بڑی زبردست فتح انہیں حاصل ہوئی. قلنا یا ذو القرنین, تو ہم نے فرمایا اے ذو القرنین, اما ان تعذبا, چاہو تو تم انہیں سزا دو, یعنی مقتوع ہے یہ تمہارے سامنے بے بس ہے, جو چاہو کرو. یہ گویا کہ تصویر حال ہے کہ تمہیں اب اختیار حاصل ہے. وہ اما ان تتخذ فیہم حسنا, اور اگر تم چاہو تو ان کے معاملے میں کوئی بہتری کی روش اختیار کرو اور نیک سلوک کرو. قال اما من ظلم فسوف نعذبه, انہوں نے فرمایا جو سے ظلم کرے گا زیادتی کرے گا, اور آگے جا کر معلوم ہوگا کہ اس میں مراد شرک ہے, یہاں شرک کرے گا, تو ہم بھی اسے سزا دیں گے. ثم یرد الی ربہ, پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف, فیعذبہ عذابا نکرا, تو وہ بھی اسے عذاب دے گا بہت سخت. واما من آمن وعمل صالحا, اور جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے, فلہ جزاء الحسنی, تو اس کے لیے تو بہت اچھا اجر ہے, مراد ہے اللہ کے پاس. وسنقول له من امرنا یسرا, اور ہم اس سے اپنے معاملے میں بھی نرم بات کریں گے, یعنی کوئی ٹیکس لینا ہے تو کم لیں گے, یا کوئی اور کوئی حاکم اور محکوم کے معاملات میں ان کے ساتھ ہم خصوصی رعایت کرتے ہیں. تم بات بات کا بابا, پھر انہوں نے ایک اور مہم کا سامان کیا, تیاری کی. حقائدہ بلغ بک میں اچھا, یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ, اب یوں سمجھیے کہ اقصائے مشرق اور اقصائے مغرب, یہ مراد ہے یہاں پر. اور اس سے مراد کیا ہے, یا تو یہ کہ بلخ وغیرہ کا علاقہ ہے بیکٹریا, یا یہ کہ جڈروسیا کا علاقہ تھا یہ علاقہ جو مکران کا ہے, غالباً گمان یہی ہے کہ مکران تک وہ آئے. وجدہا قتلو علی قوم لم نجعل لہم من دونہا سترا، تو انہوں نے پایا سورج کو طلوع ہوتے ہوئے ایک ایسی قوم پر جس کے لیے ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی تھی، یعنی بالکل وحشی قبائل سے، نہ انہیں گھر بنانے آتے تھے نہ ہی غالباً خیمے بنانے آتے ہوں گے، اور وہ ابھی بالکل یعنی دھوپ چلے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے. کذالک ایسا ہی تھا. وقد احطنا بما لديه خبرا، اور ہمیں خوب معلوم ہے جو اس کے وہاں جو کہ وہاں کی خبر تھی. ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ایک مہم کا اور سامان کیا. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گئے دونوں دیواروں کے مابین، تو دو پہاڑی سلسلے متوازی چلے جا رہے ہو کہ نیچے وہ بہت کھل گئے ہو اور اوپر جا کر وہ قریب ہو کے چلے جا رہے ہو، یہ اکثر ہوتا ہے پہاڑی علاقوں میں. تو جب وہ ان کے درمیان پہنچ گئے، وجدہ من دونہما قوما، ان دونوں سے مرے انہوں نے پایا ایک قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، وہ کوئی بات بھی نہیں سمجھ سکتے تھے، یعنی ان کی زبان بالکل ان کے لیے اجنبی. تو ہو سکتا ہے کہ کسی مترجم وغیرہ کے ذریعے سے اب یہ گفتگو ہوئی. قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے یہ درخواست پیش کی کہ اے ذوالقرنین، ان میں یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے کوئی خراج معین کر دیں، سالانہ خراج دیا کریں گے آپ کو، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی سب کوئی آگ تعمیر کر دیں کہ پھر وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، انہوں نے فرمایا کہ مجھے جو کچھ میرے رب نے دیا ہوا ہے وہ بہت بہتر ہے، مجھے تم سے کسی خراج کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جب اب تم میری رعیت ہو گئے، میں نے پتہ کر لیا، تو تمہاری حفاظت میرا ذمہ ہے، اس کے لیے کوئی ذاتی ٹیکس جو ہے وہ لینے کا مجھے حق حاصل نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ دریا پر پل بنایا ہے تو سال ہر سال تک اس سے گزرنے والوں سے ٹیکس لیا جا رہا ہے. ماں مکرمی کی ہے ربی خیر، جو کچھ میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، توکل عطا کیا ہے، وہ بہت بہتر ہے. پائی نونی بے قوت، ہاں مجھے لیبر درکار ہوگی، مدد کرو میری قوت کے ساتھ، مین پاور کے ساتھ. اجعل بینکم و بینہم ردما، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہوں. آتونی زبر الحدید، اب یہ ہے ان کی اس وقت کی وہ انجینئرنگ کہہ لیجیے کہ انہوں نے ری انفورس جو کیا ہے اس کو دیوار کو کس شکل میں. لاؤ میرے پاس لوہے کے تختے، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب ان تختوں کو نیچے اوپر رکھ کر انہوں نے ان دونوں دیواروں کے درمیان برابر کر دیا، یعنی جو بھی درا تھا، یہ سکول پر آج کل بند باندھے جاتے ہیں دریاؤں کے اور وہ ڈیم بنائے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ کا تربیلا ڈیم ہے، مغلا ڈیم ہے، کہ دو طرف پہاڑی سلسلے ہیں، آگے آپ نے ایک دیوار کھڑی کر دی. اسد العالی اسوان ڈیم جو ہے مصر کا بہت بڑا ڈیم ہے، اس کے لیے بھی سب کا لفظ آتا ہے. تو آپ نے زبر الحدید اذا ساوا بین الصدفین قالوا انفقوا، پھر ان کا کہ اس کے نیچے آگ جلاؤ تاکہ وہ پگھلے، لوہے لوہا جو ہے پگھلے اور وہ یکجان ہو جائے. حتی اذا جعلہ نارن، یہاں تک کہ جب انہوں نے اس کو بنا دیا آگ، پورا لوہا جو ہے وہ دہ تو تھا آگ کی طرح. قال آتونی افرغ علیہ قطرا، تو انہوں نے کہا کہ لاؤ میرے پاس کہ پگھلا ہوا تانبا جو ہے اس پر اور ڈھیل دوں، کہ ان میں اگر کہیں کوئی جوڑ ابھی ڈھیلے رہ گئے ہو تو یہ جو ہے پگھلا ہوا جو تانبا ہے وہ ان کو پوری طریقے سے یہ گویا کہ ویلڈنگ ہو رہی ہے. سمجھتاؤ ایت ہرو ہو، تو وہ ہرگز اب استطاعت نہیں رکھیں گے کہ اس کے اوپر چڑھ سکے. رمک کتاؤ لہو نقبا، نہ ہی وہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکیں گے، کوئی نقب لگا سکیں گے. قال ھذا رحمۃ من ربی، انہوں نے فرمایا یہ میرے رب کی رحمت سے ہے. یعنی یہ سب کچھ کر کے بھی انہوں نے کسی فخر اور غرور کا جو ہے وہ احساس نہیں کیا، کوئی ایسا کلمہ جو ہے ان کی زبان سے نہیں نکلا. تو معلوم ہوتا بہت خدا طرف اور بہت نیک خیر چاہتے. فیضا جا باد ربی جا لہو دکا، اور جب میرے رب کا حکم آئے گا تو یہ ساری جو ہے یہ دھری کے دھری رہ جائے گی، یہ دیوار یہ پست بھی ہو جائے گی اور اللہ اس کو ڈھا دے گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ بس یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، یہ تو فخر و غرور والی بات ہوتی ہے، بلکہ یہ کہ جو بھی ہے میں نے اس کا انتظام کیا ہے. اس وقت تو بہرحال یہ شکل ہے کہ وہ اس میں نہ نقب لگا سکتے ہیں نہ اس پر چل سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جب اللہ کا حکم آئے گا تو وہ اس کو ڈھا دے گا. وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ یقیناً سچا. اب یہاں یاجوج ماجوج کا ذکر آیا، میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کہ ان کے بارے میں بھی بڑی تشویش رہی ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہے، اور مختلف روایات جو ہمارے پاس تفصیلی آئی ہیں میں ان میں کوئی محاکمہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ یہ بتا سکوں کہ کون سی پختہ ہے اور کون سے ذوق ہے. البتہ یہ کہ ایک خیال جو اب آ رہا ہے سامنے، اس میں بھی مولانا ابو کلام آزاد جو ہے یہ اس صورت کے یہ جو اہم مباحث ہیں ان میں بڑی تحقیق کی تھی مولانا ابو کلام آزاد مرحوم نے، اور یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے ہماری تقدروں کا. تو یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے، اب یہ تقریباً بات مانی جا رہی ہے کہ جن کو انگریزی میں نارڈک ریسز کہتے ہیں، پیپل فرام دی نارتھ، یہ وحشی قبائل ہیں ہمیشہ سے، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافث کی نسل سے. اور آپ سے معلوم ہوتا
لہٰذا میں آپ کی اس بنیادی پر جو آپ پر کسی ہے اس پر میں اللہ سے دعا کروں گا تو آپ کو
چادر مانو کا ذکر آیا میں اکثر دیتا ہوں کہ اگرچہ ان کے بارے میں بھی بڑی تشویش ہوئی ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہے, اور مختلف روایات جو ہمارے پاس تفصیلی آئی ہیں میں ان میں کوئی محاکمہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ یہ بتا سکوں کہ کون سی پختہ ہے اور کون سے ذوق ہے. البتہ یہ کہ ایک خیال جو اب آ رہا ہے سامنے اس میں بھی مولانا ابو الکلام آزاد جو ہے یہ اس صورت کے یہ جو اہم مباحث ہیں ان میں بڑی تحقیق کی تھی مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم نے, اور یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے ہماری دلدلوں کا. تو یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے, اب یہ تقریباً بات مانی جا رہی ہے کہ جن کو انگریزی میں نارڈک ریسز کہتے ہیں, پیپل فرام دی نارتھ, یہ وحشی قبائل ہیں ہمیشہ سے, اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافث کی نسل سے ہیں. اور آپ سے معلوم ہوتا ہے کہ تین بیٹے تھے, سام حام یافث. سام کی آباد تو نیچے اتر گئی, عرب میں آباد ہوئی ہے. یہ تمام جو ہے سیمیٹک ریسز جو کہلاتی ہیں وہ آپ سنتے ہیں, یہ سیمیٹک ریسز ہیں, یہ حضرت سام کی اولاد حضرت ابراہیم انہیں سے ہے اور ان سے آگے رسی چلی ہے. اور یافث کی اولاد جو ہے اس کے بارے میں تورات میں ہے کہ وہ پہاڑ کے پیچھے جا کر آباد ہوں گے. تو سینٹرل ایشیا کا جو یہ پہاڑی سلسلہ ہے اس کو عبور کر کے یافث کی اولاد وہاں آباد ہوئی. انہیں میں گوگ اور میگوگ ان کے بیٹوں میں نام آتے ہیں, گوگ اور میگوگ یاجوج اور ماجوج ان کی نسل ہے. یہ رشین اقوام نارڈک ریسز, یہ ایگلو سیکشنز جو ہے یہ بھی در حقیقت شمال سے اتر کر آ کر آباد ہوئے ان جزیروں کے اندر. یورپ میں بھی دو نسلیں آپ کو ملیں گی, آریائی یونانی جو ہے وہ ایرینز ہیں, رومنس جو ہے ایرینز ہیں, جرمنز ایرینز ہیں, لیکن فرینچ اور اس سے آگے چلے جائیے پھر جو مغربی اقوام ہیں اور انگریز اور یہ سب لوگ اور اوپر یہ نیدر لینڈز وغیرہ کے, یہ سب نارڈک ریسز ہیں. یہ حضرت یافث کی اولاد میں سے, اور یہ اس سلسلہ چلا آتا ہے منگولیا تک. تو یہ یہی علاقہ ہے اصل میں دنیا میں جنگجو اقوام جو ہے وحشی قومیں, وہ ہند ہو, منگول ہو, سیتھینز ہو, یہ سب انہیں کے اندر سے نکلے ہیں. اور یہ لوگ ہمیشہ جو ہے لوٹ مار کرتے رہے ہیں, اور ان کا کام یہ رہا ہے کہ جو سیٹل سولیزیشن کے علاقے ہوتے ہیں ان پر یہ لوٹ مار کرتے ہیں, اور اسی کا ایک سب باغ جو ہے اس وقت یہ ذوالقرنین کے ذریعے سے وقتی طور پر کیا گیا تھا. انہیں قوموں سے بچاؤ کے لیے دیواریں چین تعمیر کی گئی تھی کہ یہی وہ منگولز جو ہے, چائنا بھی ایک سیٹل سولیزیشن تھی, اسی طریقے سے ایران ایک سیٹل سولیزیشن ہے. تو یہ وحشی قبائل جو ان پر حملہ اگر ہوتے تھے تو اتنی عظیم دیوار جو بنائی گئی وہ انہیں قبائل کی روک تھام کے لیے. تو انہیں قبائل کا یہ معاملہ ہے, اور یہی قبائل ہیں اس وقت جو پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں, اور یہ در حقیقت وہ دجالی فتنے کا ایک تعلق جو ہے ان کے ساتھ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس وقت یہ امپیریلزم جس کو آپ کہتے ہیں ویسٹرن امپیریلزم, وہ بھی ایک سیلاب تھا اسی یاجوج اور ماجوج کا, انہی اقوام کا ایک سیلاب آیا تھا. اور اب اس کے بعد کیا ہونا ہے واللہ والا. وترکنا بعضہم یومئذ یموج فی بعض. اب ایک اندازہ یہ ہوتا ہے, لیکن یہ آیات متشابہات میں سے جس کو ہم اس وقت سمجھ نہیں سکتے, کہ جب وہ یہ سلسلہ جو ہے ختم ہوگا اور ان کے بند کھل جائیں گے, وہ آئے گا آگے, حتی آئے گا خود چھوٹے ہتھی آجود و ماجود, سورہ انبیاء کے اندر یہ الفاظ آ جائیں گے. اس وقت کا ایک نقشہ یہاں کھینچا ہے کہ پھر ہم ان کو چھوڑ دیں گے, ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو جائیں گے, ایک دوسرے میں گھس جائیں گے, اور پھر وہ وقت آئے گا وہ روشے کا سور اور سور پھونکا جائے گا, جمع نہ ہوں جمع, تو پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے. وہ عرض نہ جہنم یوم للکافرین عرضا, اور اس دن ہم جہنم کو سامنے لے آئیں گے کافروں کے, بالکل ان کی نگاہوں کے سامنے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, وہ لوگ کہ جن کی نگاہیں ہم میری یاد سے اوٹ میں تھیں, جو محجوب تھے, جو پردے میں آئے ہوئے تھے میری یاد سے, وکانوا لا یستطیعون سمعا, اور وہ سننے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تھے. یعنی جب آیات الہیہ انہیں سنائی جاتی تھی تو سنتے بھی نہیں تھے, آنکھوں پر بھی پردے تھے اور کانوں میں بھی ان کے فقر یا بوجھ ہو چکا تھا. جیسے کہ اس صورت میں بھی آیا, سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا, وجعلنا علی قلوبهم اکنۃ ان یفقهوه وفی آذانهم وقرا. اب یہ آخری رکوع آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا, یہ سمجھیے کہ اس پوری سورت کا اب لب لباب ہے جو اس رکوع میں آ رہا ہے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے یہ سمجھا ہے کہ وہ میرے ہی بندوں کو میرے ہی خلاف اپنا حمایتی بنا سکیں گے؟ یعنی شرک کیا ہے کہ کوئی سمجھتا ہے کہ فلاں جو ہے میرے کام آ جائے گا, وہ مجھے بچا لے گا, وہ تو میرا بندہ ہے. وہ چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہو رحمتہ اللہ علیہ, یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا اور انبیاء ہو, اصفیاء ہو, ملائکہ ہو, یہ کون ہے؟ میرے بندے ہیں. تو کیا انہیں یہ خیال ہے کہ وہ میرے بندوں کو میرے خلاف جو ہے اپنا حمایتی بنا کر جا سکیں گے؟ اِنَّا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا, ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو مہمان خانہ بنایا ہوا ہے. جہنم ہی ہے جن کا جہاں پر کہ ان کو اتارا جائے گا اور وہیں ان کی مہمان نوازی ہوگی. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, ایک آیت میں تو توحید آئی اور شرک کی نفی کر دی گئی. دوسری آیت ہے کہ جو اس سورت کے اصل عمود سے متعلق ہے, اے نبی ان سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے؟ بھاگ دوڑ بھی کی دنیا میں, خون پسینہ بھی ایک کیا, راتوں کا چین حرام کیا, دن کا حرام کھویا, لیکن کمایا کیا؟ صرف دنیا کمائی, آخرت کے لیے کچھ نہ بنایا. لہذا وہ ہے اصل میں اکثرین اعمال, اپنے اعمال کے نتائج کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا, جن کی سعی, جن کی بھاگ دوڑ, جن کی محنت و مشقت دنیا کی زندگی ہی میں گم ہو کر رہ گئی, دنیا ہی کی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی. بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی, آپ نے فرمایا کل نفس یغدو, ہر انسان صبح کرتا ہے, فبائع نفسہ, پھر وہ اپنی جان بیچتا ہے. کوئی دکان پر جا کر اپنی جان بیچ رہا ہے, کوئی دفتر میں جا کر قلم لکھا رہا ہے, اپنی صلاحیتیں بیچ رہا ہے, کوئی کشتی چلا رہا ہے, اپنی توانائی بیچ رہا ہے, کوئی ہر شخص بیچتا ہے اپنے آپ کو, انویسٹ کرتا ہے اپنے آپ کو. لیکن اس انویسٹمنٹ کے نتیجے دو مختلف ہیں, فموتے کوہا و منہ بھی کوہا. ایک وہ ہے جو شام کو گھر واپس آتا ہے ساری مشقت جھیل کر, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی گٹھڑی باندھ کر لاتا ہے, اپنے نفس کو جہنم سے رہائی دلا کر آتا ہے. ایک شخص نے دن بھر مشقت بھی کی, محنت بھی کی, لیکن حلال حرام کی تمیز اٹھا لی, صحیح اور غلط کا فرق کٹا لیا, دھوکا دیا, جھوٹ بولا, محنت بھی کی, پسینہ بھی بہایا, لیکن شام کو لے کر آیا گناہوں کا ایک گٹھڑ باندھ کر اپنے کندھے پر لے کر آیا اور اپنے نفس کو ہلاک کر کے لایا, اس کے لیے ہلاکت لے کر آیا. تو یہ ہے کہ انسان محنت تو سبھی کر رہے ہیں لیکن اس محنت کے نتائج مختلف ہو جائیں. جو اس دنیا ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئے, دنیا ہی ان کا مطلوب و مقصود بن گئی, وہ اکثرین اعمال ہے, وہ اپنی محنت کے اعتبار سے, اس کے نتائج کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے ہو. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا, ہم میں سے ہر شخص کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے غریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کہیں یہ میری آپ کی بات تو نہیں ہو رہی, یہ نہ سمجھیے کہ کسی اور کی بات ہو رہی, بلکہ یہ کہ پختر باشد کے سر دل بڑھاؤ گفتہ آیت در حدیث دیگر, ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے اور آپ کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِبُونَ سُنَا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کامیاب ہو رہے. دیکھو ہم نے ایک کارخانے سے دو بنا لیے, دو کے تین بنا لیے, ہم نے چھوٹے سے پیسے سرمائے سے کام شروع کیا تھا, آج لاکھوں روپے ہیں جن میں میرے بچے کھیل رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ محنت سفر ہو رہی ہے, ہماری جد و جہد جو ہے وہ نتیجہ خیز اور برابر ہو رہی ہے, حقیقت کے اعتبار سے وہ برباد ہو رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں اور اپنی زندگی جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے آیا اپنے رب کی آیات کا. اس لیے کہ اس قرآن مجید کی آیات کا تو حاصل یہی ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی, ان دار الآخرت لہی الحیوان لو کانوا یعلمون, اصل میں تو زندگی جو ہے آخرت کی زندگی, کاش کے انہیں معلوم ہوتا. اور جو لیجیے ہوئے اس دنیا پر گویا کہ چاہے زبان سے وہ نہ کہے جھٹلا نہیں رہے, لیکن عمل سے تو جھٹلا رہے نا, ان کا طرز عمل تو تکذیب کر رہا ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم فحبطت اعمالهم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا. فحبطت اعمالهم تو ان کے تمام اعمال اکالت ہو گئے. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا, تو ہم قیامت کے دن ان کے لیے تول کھڑا ہی نہیں کریں گے. یہ تول تو ہوگا اہل ایمان کے لیے کہ نیکیاں اور بدیاں جو ہے تولی جائیں ان کی. یہ لوگ تو گویا کہ سرے سے قابل ہی نہیں ہوں گے کہ ان سے کوئی اعمال جو ہے ان کو وزن بھی کیا جائے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ جہنم ہے ان کے کفر کی سزا کے طور پر. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا, اور اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کا چھٹا اڑایا, انہیں مذاق سمجھا, انہوں نے یہ سمجھا کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ایسے بہت ہی ہے, میری باتیں باتیں ہیں, حقیقت وقیقت اس میں کچھ نہیں ہے. میں ظلم کروں گا چاہے آپ زبان سے یہ کبھی نہ کہیں, لیکن اپنے غریبانوں میں جانچیے کہ ہمارا طرز عمل یہی تو نہیں ہے کہ ہم گویا کہ اپنے طرز عمل سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں, جو کچھ قرآن میں لکھا ہے بس ہے, باتیں ہیں, واضح ہے, نصیحت ہے, حقیقت کچھ نہیں. سوچیے کہیں ہمارا حال یہ نہ ہو. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا, اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ہے فردوس کے باغات, ٹھنڈی چھاؤں والے باغات, وہ ان کی مہمان نوازی کی جگہ ہوگی, وہ ان مہمان خانوں میں اتارے جائیں گے. خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, لا یبغون عنہا حولا, اور وہ وہاں سے کوئی تبدیلی کی خواہش نہیں کریں گے. اس لیے کہ دنیا میں تو آپ اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ پر بھی اگر مستقل رہنا پڑ جائے تو اس کا چارم ختم ہو جائے گا. جو کشمیر میں رہتے ہیں ان سے پوچھئے کہ کوئی چارم ہے کشمیر میں, انہیں تو مصیبتیں ہی نظر آئیں گی کشمیر کی, کشمیر کا حسن انہیں نظر نہیں آتا. تو اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ پر بھی آپ رہیں گے تو چاہیں گے چینج ہونا چاہیے, کوئی بڑی بلوتنی ہو گئی ہے, لیکن جنت ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے کوئی انسان کبھی بھی چاہے کہ کسی اور جگہ چلا جائے. اس لیے کہ اس کی رانائیاں, اس کی دلچسپیاں, اس کا حسن جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر کل سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائے, لنفد البحر, سمندر ختم ہو جائے گا, قبل ان تنفد کلمات ربی, اس سے پہلے کہ میرے رب کی کلمات ختم ہو جائے. اس آیت کا تقابل کرنا چاہیے, یہ لاسٹ بٹ ون آیت ہے سورہ کہف کی, اور لاسٹ بٹ ون آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی. قل ادعوا الله عبد الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى, ان دونوں آیات کا تعلق ہے ذات و صفات باری تعالی, وہاں اسماء حسنہ کا ذکر ہے. اسماء حسنہ کیا ہے؟ اللہ کی ذاتی شانیں, اس کی صفات, اس کے اسماء, اور ایک ہے اللہ کا تخلیق کا عمل. وہ تخلیق کے عمل کے لیے اس کا کلمہ کل ہوتا ہے جس سے تو بھی بنانا چاہے, یہاں اس کا ذکر ہے. وہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے, اللہ کی ذاتی شعور اور صفات اور اسماء کا ذکر ہے, اور یہاں اللہ کی خلاقی, اس کی تخلیق, اس کا جو یعنی ابداع اور خلق کا معاملہ ہے اس کا ذکر ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی کلمات مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کی مخلوقات کا تم احسان نہیں کر سکتے, اللہ کا اور ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ کے کسی کلمہ کل کا ظہور ہے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربه لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی, اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو. ولو جئنا بمثله مددا, اس جیسا ہی سمندر اور اس کی مدد کو لے آئے. قل انما انا بشر مثلکم, یہ میں کل بیان کر چکا ہوں کہ شرک کی دو قسمیں ہیں, شرک نزولی, شرک سعودی. ایک شرک تو یہ ہے کہ اللہ کو اس کی شان جو ہے مقام رفیع اس سے گرا کر مخلوق کی صف میں لے آیا جائے, ایک یہ مخلوق میں سے کسی ایک کو اٹھا کر اللہ کے برابر بٹھا لیا جائے, اس کے سنہاسن پر اس کے برابر جا کر بٹھا لیا جائے. تو وہاں اس شرک کی نفی ہے. قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا, یہ دوسرے شرک کی نفی ہے. قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو بس تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں. البتہ اس کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ بالکل ہماری ہی طرح کا معاملہ ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے کہ نسبت خاک رابع عالم پاک, انسان ہے, بشر ہے, لیکن حضور ہی کی ایک حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ ایوکم مثلی, تم میں سے کون مجھ جیسا ہے. حضور نے منع فرمایا صوم وصال سے, یعنی روزے طے بطے رکھنا, بہی مانا کہ روزہ افطار نہ کریں, آج آپ وہی روزہ آپ کا چلے اگلے دن بھی, تو آپ بجائے اس کے 15 گھنٹے کا روزہ رکھے آپ کا روزہ جو ہے وہ 30 گھنٹے کا ہو جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ کا. 2 دن کا صوم وصال, 3 دن کا صوم وصال, 4 دن کا صوم وصال حضور رکھتے تھے لیکن صحابہ کو منع کیا. جب صحابہ نے یہ عرض کیا کہ حضور آپ خود رکھتے ہو اور ہمیں روکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں، وہ یطعمنی و یسقینی، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. اب ہم تو تصور نہیں کر سکتے وہ کیا کھلانا پلانا ہے اور رب کے پاس رات بسر کرنے کے معنی کیا ہے، لیکن یہاں ثابت ہوا کہ اس آیت کو اس معنی میں بھی نہ لے جائیے کہ بالکل ہم جیسے، معاذ اللہ، کہ رسمت خاص رابع عالم پاک، لیکن بشر ہے، بہرحال نوع انسانی کے فرد ہیں، ان کو وہ سارے حوائج ہیں، ضروریات ہیں کہ جو انسانوں کو لاحق ہوتے ہیں. یہ اپنی جگہ پر بات ہے، نہ اس کی نفی کی جائے کہ وہ بشر نہیں ہے، نہ یہ کہ یوں سمجھ لیا جائے کہ بالکل ہم جیسے ہیں. یہ دونوں در حقیقت افراد و تفریح کی بات ہے. حضور تو اپنی پشت سے بھی دیکھتے تھے، انسان کون سا ہے جو اپنی پشت سے بھی دیکھتا ہے؟ حضور تو پشت کی جانب سے بھی دیکھتے تھے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیات ان کو عطا فرمائی، لیکن اس سے نفی ان کی بشریت کی نہیں ہوگی. قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تو ایک بشر ہوں تمہاری طرح کا. یوحا الی، مجھ پر وحی کی گئی ہے. ایک تو بنیادی فرق میرے اور تمہارے مابین یہ ہے کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، اور نبوت و رسالت کی بنیاد وحی. پھر اس وحی کی اصل تعلیم کیا ہے، اس کا اصل نقطہ کیا ہے، کس لیے وہ وحی آئی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، یہ ہے اس کا اصل لب لباب، کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی بھی اپنے اس رب سے ملاقات کا خواہش مند ہے، متمنی ہے، امیدوار ہے. امیدوار تو وہی ہوتا ہے نا کہ جس کو اچھی امید ہو، جس کو یہ پتا ہو کہ جوتے لگیں گے تو وہ کہاں ملنا چاہے گا اللہ سے، ملنا وہی چاہے گا جسے کچھ نہ کچھ اچھی امید ہے اللہ سے. تو جو بھی اچھی امید لے کر اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہے، فل یعمل عملا صالحا، اسے دو شرطیں پوری کرنی ہوں گی، عمل کرے نیک، اور اس میں دوسری بات، ملا یشرک بے عبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. آگے بڑھنے سے پہلے میں بھی ذرا منٹ آپ کے لیے، سورہ مریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف ها یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبده زکریا، اذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. صدق الله العظيم. یہ سورہ مریم ہے، اور اس کے شروع میں حروف مقطعات پانچ آئے ہیں، قاف ہا یا عین صاد، یہ میکسیمم نمبر ہے حروف مقطعات کا. اور دو سورتیں ہیں قرآن مجید کی، یہ سورہ مریم اور سورہ شورا آئے گی 25ویں پارے میں، جس میں پانچ پانچ حروف آئے ہیں. ان حروف کے بارے میں میں تفصیل بیان کر چکا ہوں اس سے قبل کہ یہ 29 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں، ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار، پانچ پانچ. لیکن یہ کہ اگرچہ اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے کچھ غوقی انداز میں اپنی آرا پیش کی ہے، لیکن اس پر اجماع ہے کہ ان کا حتمی اور یقینی مفہوم ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے مابین، کوئی دوسرا شخص ان کے معنی یقینی طور پر نہیں ہے. ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تمہارے رب کی رحمت کا کہ جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی، علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام. یہ جو اس سورہ مبارکہ کے دو رکوع ہیں، اس کے مضامین بہت حد تک مشابہ ہیں سورہ آل عمران میں، جو آیت نمبر 33 سے اور 64 تک 31 آیات ہیں، ان سے بہت ہی یہ مشابہ ہیں. اور جو اگر آپ اس میں شریک رہے ان کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگی، زیادہ اس وقت وضاحت کا موقع نہیں. وہاں شروع ہوئی تھی گفتگو حضرت مریم کی والدہ کے ذکر سے، اور پھر حضرت مریم، پھر حضرت زکریا اور یحییٰ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن یہاں جو ہے پہلے ذکر ہو رہا ہے حضرت زکریا کا اور یحییٰ کا، پھر حضرت مریم اور عیسیٰ کا علیہم الصلوۃ والسلام. اصل بات جو بتانی ہے وہاں بھی وہ تھی، یہاں بھی یہی ہے. کہ عیسیٰ کی ولادت بن باپ کے ہوئی تو تم نے اسے الوہیت میں شامل کر لیا، لیکن خود زکریا کے ہاں یحییٰ کی ولادت جو ہے وہ بھی کوئی عام جو ہے دنیا کا قانون اس کے مطابق نہیں تھی، انتہائی بڑھاپے میں اور ایک بوڑھی باج عورت کے ہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جو چاہے وہ کرے، اور اس خلاف عادت یا خرق عادت ولادت کی بنا پر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کا بیٹا نہیں بن سکتا، نہ الوہیت میں شریک ہو سکتا۔ اس طریقے سے گویا کہ عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی نفی ہے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، یاد کرو جب کہ اس نے پکارا تھا اپنے رب کو ایک خفی انداز میں، یعنی اندر ہی اندر خفیہ طور پر، جی ہی جی میں۔ قال رب انی وہن العظم منی، انہوں نے عرض کیا پروردگار میری ہڈیاں جو ہے کمزور پڑ گئی ہیں، وشکال الراس شیبا، اور میرا سر جو ہے شولے کی شکل اختیار کر چکا ہے، یعنی سفید ہو گیا ہے، بال میرے سفید ہو گئے ہیں۔ بلند کم بے دعا کرب میں شکیا، پروردگار میں کبھی بھی تجھ سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہا۔ اب یہ ایک بڑی ہی لجاجت آمیز تمہید ہے ایک دعا کی، میں نے جب بھی دعا کی پروردگار تو نے قبول فرمایا ہے، اب میں ہمت کر کے ایک دعا کر رہا ہوں۔ وہ دعا کیا ہے؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مجھے اندیشہ ہے اپنے پیچھے بھائی بندوں سے کہ میرے رشتے دار اجزاء و اقارب جو ہیں وہ کردار کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے اس معیار کے نہیں ہیں کہ جو اس مشن کو جاری رکھ سکے کہ جو اے اللہ تو نے میرے حوالے کیا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی جو ہے وہ باندھ رہی ہے ساری عمر، وہب لی من لدنک ولیا، تو پروردگار مجھے خاص اپنے پاس سے ایک ولی عطا فرما۔ یہاں بیٹا کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم کی دعا میں آیا تھا، ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن، اللہ کو خوب جانتا ہے جو ہم اپنے دل میں چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہاں کہا ہے کہ ولی ہو، کوئی میرا ساتھی ہو کہ جو میرے اس مشن کو آگے لے کر چل سکے۔ یعنی سنی و یعنی سنن آل یعقوب، جو وارث بنے میرا اور آل یعقوب کا، یہاں وارث سے مراد وہ وارث نہیں ہے جو دنیا داروں کے وارث ہوتے ہیں۔ انبیاء کا معاملہ تو حضور نے فرمایا کہ نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ سبقا، ہماری کوئی وراثت ہوتی نہیں، ہم جو انبیاء ہیں ہماری کوئی وراثت نہیں، نہ ہمیں وراثت میں کچھ ملتا ہے، نہ ہماری وراثت آگے ہماری اولاد کو جاتی ہے، یہ وراثت علمی ہے، وراثت روحانی ہے۔ کہ یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے رشد و ہدایت کا، پروردگار یہ رک نہ جائے، بلکہ یہ کہ وہ اس سلسلے کو جاری رکھنے والا بنے۔ اور آل یعقوب کا لفظ جو ہے اس کے لیے دلیل قطعی ہے کہ تمام آل یعقوب کی وراثت میں ایک شخص کو منتقل نہیں ہو سکتی، وہ وراثت مالی جو ہے، تو یہاں پہ مالی وراثت نہیں بلکہ وراثت علمی روحانی۔ یعنی سنی و یعنی سنی نال یعقوب وجعلہ رب رضیہ، پروردگار اس کو تو اپنا بہت ہی پسندیدہ بندہ بنا جس سے کہ تو راضی ہو۔ یا زکریہ، اب بشارت مل رہی ہے، اے زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس نام والا کوئی شخص اس سے پہلے نہیں بنایا، کسی کا یہ نام نہیں رکھا، یہ انوکھا نام ہے جو ہم تجویز فرما رہے ہیں، اس لیے کہ ایک انوکھا بیٹا تمہارے ہاں ہوگا اس بڑھاپے میں اور بوڑھی اور بانجھ بیوی سے۔ قال رب ان یکون لی غلام، انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار میرے کیسے بیٹا ہو جائے گا، وکانت امرأتی عاقرا، جبکہ میری بیوی جو ہے بانجھ رہی ہے، وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں خود بڑھاپے سے سوکھ چکا ہوں۔ قال کذلک، کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک ہوا علی حین، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے، بہت ہلکی بات ہے، میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تك شیئا، اور میں نے تمہیں بھی تو تکلیف فرمایا تھا پہلے جبکہ تم کچھ نہیں تھے، ایک مجھ سے کی بوند جو ہے اس سے اگر تمہیں میں نے بنا کر کھڑا کر دیا تو آخر میری جو خلاقی ہے، میری جو قدرت ہے، اس سے کیوں شک کر رہے ہو کہ کیسے ایک بوڑھے انسان کی اور ایک بوڑھی اور بانجھ عورت کی اولاد ہو جائے گی۔ قال رب اجعل لی آیا، انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم بات نہیں کر سکو گے لوگوں سے تین راتیں متواتر برابر, لیکن تندرست ہو گئے یعنی کسی بیماری کی وجہ سے گویائی خلق ہو جائے گی. فخرج علی قومہ من المحراب, تو اپنے حجرے سے نکلے اپنی قوم پر, یہ ساری گفتگو تو اندر ہی اندر ہو رہی ہے, مناجات اور بشارتیں اپنے تخلیے میں ہیں, حجرے میں ہیں. اس کے بعد وہ وہاں سے برآمد ہوئے. فاوحا الیہم, اب لوحا کا لفظ کیوں آیا, کہ گویائی تو سلب ہو گئی تھی, اب بات تو کر نہیں سکتے تھے, تو اشارے سے ان لوگوں کو بتایا ان سبحوا بکرۃ وعشیا, کہ اب اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام. وہ خاص واقعہ جو ہے ظہور پذیر ہونے والا ہے, اللہ کی رحمت خصوصی کا ظہور ہونے والا ہے, تو تسبیح کرو اللہ کی. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ, اس کو میں چاہتا ہوں ہر نوجوان جو یہاں ہے اس آیت کو یاد کر لے. آج اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یحییٰ, اب یہ لمبی بات ہے, حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی, اب یحییٰ سے خطاب ہو رہا ہے, اے یحییٰ پکڑو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ. یہ ہے اصل شے, یہ ہے میثاق اللہ کا. اللہ تعالیٰ جس امت کو جو کتاب دیتا ہے وہی در حقیقت عہد نامہ ہے. یہی وجہ ہے کہ تورات کے لیے لفظ عہد نامہ استعمال ہوتا ہے, ٹیسٹامنٹ, عہد نامہ عتیق, عہد نامہ جدید, عہد نامہ قدیم. تو اصل میں اللہ کی کتاب ہے کہ جو ذریعہ بنتی ہے, جس کو حبل اللہ کہا سورہ آل عمران میں, کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اسی لیے تمسک کا لفظ آتا ہے حدیث میں, تمسکوا به, اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. تو وہی بات حضرت یحییٰ سے فرمائی کہ پکڑو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ. وآتیناہ الحکم صبیا, اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت اور دانائی عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اور اس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کنہوڑوں نے بلوا دیا, سلام کروا دیا, اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حضرت یحییٰ کو دانائی عطا فرمائی بچپن ہی. وحنانا من لدنا وزکاتا, اور ہم نے خاص اپنے پاس سے اسے شوق عطا فرمایا, اس سے الہی محبت خدا بندی, اللہ کے ساتھ ایک لگاؤ, اللہ کے ساتھ ایک والحانہ محبت, اور زکاة اور تزکیہ اور ستھرائی اور صفائی, قلب کی اور نفس کی پاکی. وکانا تقیہ, اور وہ بہت ہی پرہیزگار انسان تھے. وہ برم والدین, اپنے دونوں والدین کے بڑے ہی سعادت مند اور نیک اولاد. ولم یکن جبارا عصیا, اور وہ نہیں تھا جبار اور نافرمان, یعنی سرکش اور زبردست اور نافرمان نہیں تھا. وسلام علیہ یوم ولد, میرا گمان یہ ہے اگر کہ میں نے مطالعہ نہیں کیا, کہ غالباً انجیل میں کہیں حضرت یحییٰ کے بارے میں کوئی ایسی غلط بیانی ہوگی کہ انہوں نے کوئی گستاخی کی اپنی والدہ کے ساتھ یا والد کے ساتھ, جس کی نفی کے لیے یہ الفاظ آئے. اس کا کوئی نہ کوئی محل ہے. عام طور پر قرآن مجید میں ایسے جب الفاظ آتے ہیں تو وہ تورات کے کسی تحریف کی تفیح ہوتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ سورہ کاف میں آتا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین چھ دنوں میں پیدا کیے اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہیں ہوئی. اب جنہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ تورات میں جو موجودہ تورات ہے, جو اصل تورات تو گم ہو گئی تھی, پھر لوگوں نے اپنے یادداشت سے اسے مرتب کیا, تو اس میں بہت سی غلطیاں جو ہے وہ درپا گئی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے چھ دن میں زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور ساتویں دن آرام کیا. اب یہ اس کی نفی ہے اصل میں کہ تم نے یہ کیا حماقت کی ہے, ہمارے بارے میں تم نے تصور جو ہے اپنے اوپر قیاس کیا ہے کہ تمہیں جو ہے تکان لاحق ہو جاتی ہے تو آرام چاہیے, چھ دن کام کرو, ساتواں دن ویکینڈ ہونا چاہیے آرام کا. تو ہمارا کوئی ویکینڈ نہیں ہے, اللہ کو کوئی تکان لاحق نہیں. تو اس طرح کے الفاظ سے میرا گمان ہے ویسے یہ کہ تحقیق طلب بات ہوگی. وسلام علیہ یوم ولد, اس پر سلام ہے اور سلامتی ہے جس دن کے وہ پیدا ہوا. وَيَوْمَ يَمُوتُ, اور جس دن کے وہ مرے. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا, اور جس دن کے وہ اٹھایا جائے گا زندہ کر کے دوبارہ. یہ تمہید ہے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کی. اب دوسرے رکوع میں ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ, اور ذرا ذکر فرمائیے کتاب میں قرآن مجید میں مریم کا. اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا, جبکہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے علیحدگی اختیار کی اور ایک شرقی مکان میں معتکف ہو گئی. شرقی گوشہ کوئی جو یعنی ہیکل سلیمانی کا تھا, اس میں کوئی خصوصی اعتکاف ہے جو حضرت مریم نے فرمایا. اور چونکہ اعتکاف میں آپ کو معلوم ہے کہ پردے ٹانگ لیے جاتے ہیں, فاتخذت من دونہم حجابا, تو انہوں نے ان کے اپنے مابین پردہ جو ہے وہ ہائی کر لیا. فارسلنا الیہا روحنا، اب یہ حالت اعتکاف میں معاملہ ہو رہا ہے، ہم نے بھیجا اس کے پاس اپنی روح کو، یعنی اپنا فرشتہ. یہ روح کا لفظ بھی نوٹ کیجئے، میں تین دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ فرشتہ بھی روح، روح انسانی بھی روح اور وحی بھی روح. یہ روح کا معاملہ جو ہے عالم امر سے متعلق ہے، قول روح من امر ربی. تو ہم نے بھیجا اپنے فرشتے کو، فتمثل لہا بشرا سویا، تو اس نے شکل اختیار کر لی اس کے سامنے ایک مکمل مرد کی، ایک انسان کی شکل اختیار کر لی. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم نے کہا میں رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں تم سے، اگر تم متقی انسان ہو، اگر تم اللہ کا کوئی ڈر رکھتے ہو. ایک نیک اور پارسا نوجوان بچی، اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ رہا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ اس کے تنہائی کے گوشے کے اندر اس طریقے سے ڈر آیا ہے، تو جو اس کا رد عمل ہونا چاہیے تھا وہی ہوا. انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قال انما انا رسول ربک لاحب لك غلاما تقیا. اس نے کہا فرشتے نے کہ میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ایک پیغام بر ہوں، تاکہ میں تمہیں دوں ایک بیٹا جو بہت ہی